نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. محترم حضرات، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع سے میرا یہ بیان چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اور اس کے بعد آنے والے رکوع میں امت مسلمہ کو بہت سی ہدایتیں دی ہیں اور بہت سے اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اسی بیان کے اندر یہ بھی پہلے گزر چکا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نہ تو مال کو فضول خرچ کرو اور نہ اس کو اڑاؤ، یعنی بے موقع استعمال نہ کرو مال کو، اور گناہ کے کاموں میں اور معصیت کے کاموں میں مال استعمال نہ کرو. اسی طریقے سے فضول خرچی نہ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو، اور اس کے اوپر بیان گزر چکا. ایک آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھنا. اگرچہ اس آیت کے اندر بظاہر خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن قرآن کریم کا تصنیع اور اس کا طریقہ اور انداز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جو اہم حکم ہوتا ہے مقصود تو ہوتا ہے اس کا کرانا امت سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کیا جاتا ہے تاکہ امت یہ سمجھ لے کہ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اس حکم کے پابند ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا پابند ہونا چاہیے. ایسے ہی یہاں پر بھی کہ اس میں خطاب ہے بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نہ رکھیں، یعنی بخل نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخل کرنے والے نہیں تھے. آپ سے زیادہ سخی تو اس مخلوق میں اور کوئی تھا ہی نہیں، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان اس کا آیا کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے. کانا اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کیسی سخاوت تھی اس کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو حدیث کی کتابوں کو دیکھیے اور سیرت کے واقعات اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر سخی بنایا تھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. آپ کی سخاوت دو طرح کی تھی، ایک تو تھی مالی سخاوت اور دنیا کی چیزوں کی سخاوت، اور اس میں بھی آپ کے مثل کوئی نہ تھا اور نہ کوئی ہوگا. کوئی چیز آپ نے دنیا کی سمیٹ کر اور سنبھال کر نہیں رکھی، بلکہ اللہ کی راہ میں اور ضرورت مند جب بھی آ گیا اپنے آپ کو خالی کر لیا، اس کو دے دیا. کوئی ہے ایسا اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور دوسروں کو کھلا دیا؟ یہ آپ کی سخاوت کی ادنا سی مثال تھی. بلکہ ایک جگہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے میرے لیے تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، اور اپنے لیے صرف 3 درہم اور 3 روپے رکھوں گا قرض ادا کرنے کے لیے. ہے کوئی سونے کے پہاڑ کی سخاوت کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اس لیے آپ سب سے بڑے سخی تھے، یعنی ان مادی اشیاء میں اور دنیا کی چیزوں میں جس نے جو مانگا آپ کے یہاں سے محروم نہیں گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قصہ بھی یاد آ گیا تو عرض کیے دیتا ہوں، حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہے، مشہور سخی گزرا ہے یہ ملک عرب میں، بہت مشہور سخی، حاتم کی سخاوت مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، البتہ اس کے بیٹے عدی، ان کا نام تھا عدی ابن حاتم، وہ آپ کی نبوت کے زمانے میں حیات تھے۔ آپ نے 9 ہجری میں چاروں طرف لشکر بھیجے تبلیغ کے لیے بھی، اور جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں جہاد کے لیے۔ ایک لشکر ان کے قبیلے کی طرف بھی بھیجا، حاتم طائی کے قبیلے کی طرف، چونکہ حاتم طائی کا بیٹا نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اسے جب یہ پتہ چلا کہ آپ کا لشکر آ رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگا اور ملک شام میں جہاں عیسائی حکومت تھی وہاں پر پہنچ گیا، گویا وہاں پناہ لے لی اس نے۔ آپ کا لشکر گیا، پہلے تبلیغ کی، لیکن جب کارگر نہ ہوئی تو ان پر جہاد ہوا جس میں وہ مغلوب ہو گئے، اور عورتیں بچے اور مرد گرفتار ہو کر آئے مدینہ منورہ میں۔ حاتم طائی کی بیٹی یعنی عدی ابن حاتم کی بہن، وہ بھی گرفتار ہو کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان میں ان کو رکھا، آپ اس مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، حاتم کی بیٹی نے جس کا نام سفینہ تھا، سفینہ نے آپ کو دیکھا تو وہیں سے آواز دی کھڑکی میں سے، اور یہ کہا کہ باپ تو مر گیا، بھائی بھاگ گیا، میرے اوپر احسان کیجیے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا ارادہ کر لیا کہ اس کو بھیج دیں گے واپس، چنانچہ آپ نے انتظار کیا اس کا کہ کوئی اس کے قبیلے میں جانے والا مل جائے تو اس کے ہمراہ بھیج دیں۔ جب اسے بھیجنے لگے تو آپ نے اس کو اتنا مال دیا اور کھانے پینے کی اتنی چیزیں دی، اور اس قدر اس کو کپڑے دیے کہ وہ بالکل مستغنی اور بے نیاز ہو گئی ہر چیز، نقد مال بھی دی، اس کی ضرورتوں سے زیادہ اس کو دے دی، وہ چلی گئی۔ اپنے بھائی کو تلاش کیا اس نے جو بھاگ گیا تھا، اور اس سے جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس سے کہا کہ دیکھو تم جیسا آدمی اس کام سے پیچھے نہ رہنا چاہیے، فرض کرو کہ وہ نبی نہیں ہے، بادشاہوں کی طرح ہیں، تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے وہ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اتنا دے نہیں سکتا۔ اگر تمہیں ضرورت ہے مال و دولت کی تو پھر چلے جا، اور اگر وہ نبی برحق ہیں تو پھر تم جیسا عقل مند آدمی پیچھے نہ رہنا چاہیے۔ یہ کتنی بہترین نصیحت کی اپنے بھائی کو، بھائی کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ وہ مدینے آ گئے، آ کر اسلام لے آئے۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ ایک وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بادشاہ اتنا نہیں دے سکتے کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، تو آپ کی اس مادی اور دنیا کی چیزوں کی سخاوت تو بالکل مشہور ہے، جس کو دیا اس کا گھر بھر دیا، جس نے مانگا اس کی جھولی بھر دی، اور خود اپنے آپ فقر اختیار کیا۔ ایک اور واقعہ تفسیر کی کتابوں میں میری نظر سے گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر صرف ایک کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کرتا نہ تھا، اسی کو پہن کر آپ نماز پڑھتے تھے، اسی سے سب کام کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ نبی دو جہاں ہیں، سرکار دو عالم ہے کہ صرف ایک کرتا ہے اور کوئی کپڑا نہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ ایک لڑکا آ گیا, اس نے آ کر اپنی والدہ کا سلام آپ کو پہنچایا, وہ صحابیہ تھی, اور یہ کہا کہ میری والدہ نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ایک کرتا انہیں دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کو سلام کہو اور ان سے یہ کہہ دو کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی کرتا ہے اور نہیں ہے, ورنہ میں دے دیتا, انتظار کرو, اللہ نے کہیں سے بھیج دیا تو دے دوں گا. لڑکے نے جا کر یہ بات والدہ سے کہی, والدہ نے پھر پیغام بھیج دیا کہ حضرت یہ کرتا تو آپ ہمیں دے ہی دیجئے, آپ کو تو اللہ بہت دے دے گا. آپ کا یہ سننا تھا کہ اسی وقت کرتا اتار کے اس کے حوالے کر دیا. ہے کسی میں ایسی سخاوت حضرت؟ اگر کوئی عرب پتی سخاوت کرے ہزار دو ہزار کے تو اس کی وہ حیثیت نہیں جو اس غریب آدمی کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو پھر وہ اپنا سب کچھ لٹا دے اللہ کی راہ میں, اس کی حیثیت ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی کہ آپ نے وہ کرتا اتار کر دے دیا, ایسی سخاوت آپ کو کہیں ملے گی. ایک اور واقعہ بھی حدیثوں کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت میں ایک چادر پیش کی جس میں حاشیہ بھی تھا, یعنی کسی دوسرے کپڑے سے کاٹی ہوئی نہیں تھی, تھان میں سے کاٹی ہوئی نہیں تھی, بلکہ وہ چادر ہی کی طرح بنائی گئی تھی. اس نے پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائی, انہوں نے خود بنائی بنی تھی, وہ خرید کے نہیں لائیں گی بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنی تھی اور اس لیے بنا ہے تاکہ آپ استعمال کریں, لہذا اسے قبول فرما لیں. آپ نے قبول فرمایا, اس طرح قبول فرمایا کہ جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہے, اور واقعتاً ضرورت تھی, قبول فرما لیا. اور قبول فرمانے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لنگی کے طریقے پر پہن کر پھر آ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی لنگی تھی اس وقت, چادر کو لنگی کے مقام پر لنگی کی جگہ پر پہن لیا. جب مجلس میں تشریف لائے تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی چادر ہے, بہترین ہے, مجھے عطا فرما دیجیے, مجھے دے دیجیے. آپ نے کوئی جواب نہ دیا, تشریف لے گئے اندر. دوسرے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے بیکار مانگ لیا, تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو رد نہیں کرتے اور اس کی حاجت کو مقدور بھر پورا کرتے ہیں, تمہیں معلوم تھا کہ آپ کو ضرورت ہے اس چادر کی, اس کے باوجود تم نے مانگ لی, ایسا نہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو جو آپ سے مانگا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ میرا کفن بنے, میں اسے استعمال نہیں کروں گا بلکہ اس کو کفن کے طریقے پر رکھ لوں گا, جب میری موت واقع ہوگی اس وقت اس کو میں کفن میں استعمال کرنے کی وصیت کروں گا. آپ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے بدن مبارک پر وہی پہلی لنگی تھی اور وہ چادر ہاتھ میں تہ کی ہوئی موجود تھی, اور لا کر ان کو دے دی. وہ لے گئے, ان کا تو مقصود دوسرا تھا, چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہی چادر کفن بنی ان صحابی کا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مس ہوئی تھی, اور جو چیز آپ کے بدن مبارک سے مس ہو جائے اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اس چیز کو کہ جس سے جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چھو جائے. وہ کپڑا بھی ایسا ہی تھا, لہذا انہوں نے اس کو اپنا کفن بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں. مسائل اس کے اندر بہت سے نکلیں گے لیکن میں انہیں بیان نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ کی سخاوت تھی مادی چیزوں میں اور دنیا کی چیزوں میں. لیکن آپ کی سب سے بڑی سخاوت جو ہے وہ ہے علمی سخاوت, وہ ہے دین کی سخاوت, وہ ہے ایمان کی سخاوت, وہ ہے تقویٰ کی سخاوت, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جس قدر بھی اسلام, ایمان, تقویٰ, علم, معرفت اس دنیا کے اندر اب موجود ہے, وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور آپ کی سخاوت سے. آپ اس قدر عظیم سخاوت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کی کہ اس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی. چنانچہ جو مہینہ ہوتا ہے اللہ کے علوم اور معارف کا اور اس کی خاص رحمتوں کا, یعنی رمضان شریف کا مہینہ جو انشاءاللہ پونے دو مہینے کے بعد آنے والا ہے, اس مہینے میں آپ کی سخاوت یعنی علمی سخاوت اور اسی طریقے سے یہ مادی اور مالی سخاوت پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتی تھی. پورے سال اتنی سخاوت آپ کے نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان شریف میں ہوتی تھی. رمضان شریف میں علمی سخاوت بہت ہوتی, معرفت و حقائق کی سخاوت بہت ہوتی تھی. وہ ایک مستقل موضوع ہے, رمضان میں اگر اللہ نے موقع دیا اور یاد آیا تو وہاں پر اس کو عرض کروں گا. تو آپ سے بڑا سخی تو کوئی ہے نہیں انسانوں میں, تو کوئی آپ سے بڑا سخی ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ لا تجعل یدك مغلولة الى عنقك, کہ تم اپنے ہاتھوں کو بند کر کے نہ رکھو, باندھ کر نہ رکھو, یعنی بخل نہ کرو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نہیں فرمائیں گے, آپ کے واسطے سے امت کو حکم دیا ہے کہ امت کے افراد کو یہ چاہیے کہ نہ تو وہ بخل کریں, اس طریقے پر گویا ان کے ہاتھ کھلتے ہی نہیں مال دینے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے. ولا تبسطھا کل البسط, اور پوری طرح ان ہاتھوں کو کھولو بھی نہیں, یعنی اللہ تللے نہ بہو, یعنی ہر طریقے سے اڑانا, جس طریقے سے اڑانا چاہو اڑا دو, ایسا نہ کرو. یعنی نہ تو بخل کرو اور نہ پوری طرح تم اس کے اندر ایسی سخاوت کرو کہ بعد میں تمہیں تکلیف ہو, گھبراہٹ ہو, پریشانی ہو, ایسی سخاوت بھی نہ کرو. مطلب یہ ہے جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اعتدال کی تعلیم دینا مقصود ہے, جس کو آج کل کی اصطلاح میں اقتصادیات کہا جاتا ہے. اقتصادیات کے اوپر بڑے بڑے محکمے ہر حکومت کے اندر موجود ہیں, اور بڑے بڑے ڈگری یافتہ اور بڑے بڑے دور دراز کے علم حاصل کیے ہوئے لوگ اس کے اندر اپنی محنتیں خرچ کرتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہے حضرت, اقتصادیات کے محکمے کا نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اتنا بخل کرو کہ پیسہ بالکل منہ میں سے نہ نکالو, دانتوں میں سے بالکل نہ نکالو, یا اتنی سخاوت کرو کہ پھر تم پریشان ہو جاؤ, اعتدال اور اقتصاد کی تعلیم نہیں دیتے. دیکھ لیجئے یہاں پر بھی کہ صورتحال یہ ہے کہ یا تو آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے یا مالدار سے مالدار تر ہو رہا ہے. کہاں ہے یہ اقتصاد, کہاں ہے یہ اعتدال؟ اقتصادیات کا محکمہ تو موجود, اب بڑا زر کثیر اس پر خرچ ہو رہا ہے, ہر حکومت کے اندر موجود ہے, بڑی محنتیں وہ لوگ کرتے ہیں, نتیجہ صفر. آپ ناراض تو ہوں گے کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. نتیجہ کیا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, مالدار مالدار تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تو اقتصاد نہیں, یہ تو اعتدال نہیں. یقین رکھیے کہ اعتدال اور اقتصاد عربی زبان میں اعتدال کو کہتے ہیں. اقتصاد اعتدال یعنی میانہ روی, درمیانی چال, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اقتصاد. تو یہ اقتصادیات جو ہیں یہ حکومتوں کے ذریعے نافذ نہیں ہو سکتی, ڈنڈے کے زور سے نافذ نہیں ہو سکتی, قانون کے ذریعے نافذ نہیں ہو سکتی. یہ تو ہر فرد کے اوپر نافذ کی جائے اور پہلے اس کے لیے اس کا ذہن تیار کیا جائے تو نافذ ہو جائے. قرآن کریم یہی فرما رہا ہے کہ ہر ہر فرد اس امت کا اس پر عمل کرے, اور گویا یہ اس کے ذمہ داریوں میں اور فرائض میں داخل کر دیا گیا کہ تیرے اوپر جو مالی حقوق ہیں ان میں یہ حق بھی, ہر انسان کے اوپر جو مالیات کا شعبہ اسلام نے قائم رکھا ہے وہ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے اعتدال و اقتصاد. اب جب اس پر ہر شخص عمل کرے گا, ہر امتی عمل کرے گا, ملک میں خود بخود اعتدال پیدا ہو جائے, اقتصادیات پر عمل ہو جائے. تو یہ تمام تر محنتیں جو ہو رہی ہیں سب رائے گاں جا رہی ہیں, اس لیے کہ یہ محنتیں صحیح طور پر پہنچ نہیں رہی. جن کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ان کو یہ محنتیں صحیح طور پر پہنچ نہیں رہی. اقتصادیات کے جو ماہرین ہیں اور جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, خود ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ کس قدر اعتدال اور میانہ روی پر چل رہے ہیں, پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے کہ جب منصوبہ ساز خود عمل نہ کرے تو دوسرے اس پر کیسے عمل کریں گے, یہی صورتحال یہاں بھی ہے. تو بہرحال مقصود اس کا صرف اتنا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, کہ اپنی گردن سے اپنا ہاتھ نہ باندھے رکھو, یعنی بخل نہ کرو. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مجلس پہلے کہ بخل کسے کہتے ہیں, شاید یاد ہو آپ کو. خلاصہ اس کا یہ کہ ضرورتوں میں خرچ نہ کرے باوجود قدرت کے, ضروریات زندگی میں خرچ نہ کرے قدرت کے باوجود. قادر ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے پیسے دیے, ضروریات زندگی جس میں خود اپنے نفس کی ضروریات بھی داخل ہیں, اور ضرورت کے اوپر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ضرورت میں داخل ہیں, اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات بھی داخل ہیں, اپنے بال بچوں کی ضرورتیں بھی اس میں داخل ہیں, ان میں خرچ نہیں کرتے. چنانچہ ایسے بعض لوگ آپ کی نظر میں بھی ہوں گے, ورنہ میں نے تو اپنی اس مختصر کی عمر میں بہت کچھ دیکھا ہے کہ لب دم ہے, دم نکلنے والا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ مر جائے گا اگر اس کا علاج نہ کیا گیا, وہ علاج کے لیے تیار نہیں, مجبور ہو کے لوگ چندہ کر کے علاج کرتے ہیں, حالانکہ روپے پیسے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بخل جو ہے, یہ ضروریات زندگی اور اہل و عیال کی ضرورتوں کو چھوڑ دیا جائے باوجود قادر ہونے کے ان میں خرچ نہ کیا جائے, یہ ہے بخل. اور سخاوت کا یہ مطلب یہ معنی نہیں جو آج کل لیا جاتا ہے کہ جو آ گیا اسے لٹا دیا. سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مستقبل کی فکر کر کے, جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا, کچھ فکر کر کے پھر باقی ماندہ صحیح راستے میں خرچ کرنا, صحیح مد میں خرچ کرنا, اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کرنا, یہ سخاوت. تو مطلب یہ ہے کہ تم نہ تو اتنے بخیل بن جاؤ کہ ضرورتوں میں بھی خرچ نہ کرو, اور نہ اتنے سخی بنو کہ بس اپنے خزانے کا دہانہ کھول دیا کہ لوٹ لو جس طرح جی چاہے لوٹ لو. لیکن کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اس آیت کے آخر میں بتایا کہ فتق ودا ملوم محسورا, اگر تم بخل کرو گے تو لوگ تمہیں ملامت کریں گے, تم پر الزام لگائیں گے اور تمہارے اوپر عیب لگائیں گے کہ بخیل ہے, کنجوس ہے, اس لیے بخل نہ کرو. اور اگر تم پورے طریقے سے اپنا ہاتھ کھول دو گے, سخاوت کرو گے, تو پھر خود ہی فقیر ہو کر بیٹھ جاؤ گے, تھکے ہوئے بیٹھ جاؤ کہ اب ہم کیا کریں. اس لیے اعتدال اور اقتصاد پر عمل کرنا چاہیے, ضرورت کے موقع پر خرچ کریں, مگر اتنا کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کریں, ورنہ فضول خرچی ہو جائے گی. بلا ضرورت بالکل خرچ نہ کریں, ورنہ تبذیر ہو جائے گی, جو گناہ ہے اور شدید گناہ ہے. اور اسی طریقے سے سخاوت بالکل اس طرح نہ کریں کہ خود ننگا بھوکا اور فقیر ہو کر بیٹھ جائے, اور نہ ہاتھ کو اس طریقے سے روکے کہ بالکل ہر آنے جانے, ہر حاجت مند کو اور ہر ضرورت مند کو اپنے پاس سے واپس کر دے, حالانکہ قدرت موجود ہے, ایسا بھی نہ کرے. بس وہی اعتدال رہے. کہ اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت، اپنے مستقبل کا کچھ تھوڑا سا فکر، اس کے مطابق اپنے پاس رہنا چاہیے. جیسے گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ آج کل کے اعتبار سے جو ادراک کہتا ہے اور عقل کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اہل و عیال رکھنے والے آدمی کے پاس ہر وقت 10,000 روپے ہونا چاہیے، تاکہ فوری قسم کی کوئی ضرورت خدا نہ کرے پیش آ جائے تو کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس کو نعمت سمجھے اور اس پر شکر کرے، اللہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کو بھی ایسے ویسے خرچ نہ کرے بلکہ اس کو بھی نظم کے ساتھ خرچ کرے. اس لیے کہ بد نظمی سے جو خرچ ہوتا ہے اس میں نہ برکت ہوتی ہے نہ وہ پورا ہوتا ہے. خرچ کے اندر قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و انتظام رکھا ہے کہ نظم کے ساتھ خرچ کرو، انتظام کے ساتھ خرچ کرو، صحیح طریقے سے خرچ کرو. جیسے کہ بجٹ بنتا ہے، حکومتوں کے بجٹ بنتے ہیں اور دوسرے سرکاری محکموں کے بجٹ بنتے ہیں اور پھر ان کے مطابق اسی حد کے اندر رہ کر وہ خرچ کرتے ہیں، بس ایسا ہی انتظام گھریلو خرچ میں بھی شریعت نے لازم رکھا ہے کہ اپنے گھریلو مصارف میں اور اپنے مصارف میں بھی ایسا ہی انتظام رکھو. بد نظمی رکھو گے تو مال خرچ ہو جائے گا اور کام کچھ نہ بنے گا. بد نظمی سے بچایا، اور وہ نظم جو ہے وہ اعتدال ہے کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. کھانے پینے کی چیزیں اعلیٰ قسم کی بھی ہیں، بڑی زبر بڑی اونچی قیمت کی بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں متوسط درجے کی بھی ہیں اور گھٹیا درجے کی بھی. کام چلتا ہے متوسط درجے کی چیزوں میں جبکہ ان کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، لہذا ان کو اختیار کرو. یہ نظم ہے، یہ خرچ کرنے میں انتظام ہے. لیکن اگر خرچ کے اندر بد نظمی کی اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کہ جہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ حلال کا پکتا ہے یا حرام کا پکتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں پر پکانے والے کون ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ ان کے برتنوں کا کیا حال ہے، وہاں پر ہم نے اپنی شان میں آ کر اور اپنے فخر میں آ کر وہاں پر کھانے کا انتظام کر دیا، بتائیے کیا حاصل ہوگا؟ مال بھی خرچ ہوا، مال کے اندر بد نظمی بھی ہوئی. کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کہ 1,000 روپے فیکس ہوتا ہے خرچہ وہاں پر ایک آدمی کا، 1,000 روپے کھانے کا. اور کسی صاحب نے بتایا کہ بیٹھنے کا بھی ہوتا ہے، کرسی استعمال کرنے کا بھی ہوتا ہے، میز استعمال کرنے کا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ایسی بد نظمی جب چلے گی مصارف کے اندر تو یقین فقیر بنے گا. بد نظمی اور انتظام اپنے اختیار کی چیز ہے. جتنا خرچ ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، اس کے مطابق خرچ کرو. اگر زیادہ خرچ کرو گے تو ظاہر ہے کہ پریشان ہو جاؤ گے. تو گویا اعتدال اور اقتصاد کی تعلیم اس آیت میں قرآن کریم نے دی. اگلی آیت آئی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پریشانی اور زیادہ تگ و دو نہ کرو، جتنا تمہارے پاس موجود ہے اس کے مطابق ان کی ضرورت کو پورا کر دو اگر گنجائش ہے. اس لیے کہ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم پوری مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرو. یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ تمام مخلوق کی حاجتوں کو ان کی مصلحت اور ان کی حکمت کے مطابق پورا کرتا رہتا ہے. تم کہاں تک کرو گے؟ بس ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو وسیع و کشادہ رزق اور زیادہ رزق دیتا ہے اور کسی کو تنگی سے رزق دیتا ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے اور اس کی مصلحت پر موقوف ہے. لہذا جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا کشادگی رزق کا تو یہ اس کی حکمت کے مطابق، اور جس کے ساتھ معاملہ کیا تنگی رزق کا وہ اس کی حکمت کے مطابق. اس کی مصلحت بھی اسی کے اندر ہے. اس لیے اب تم بندوں کی مصلحتوں کو جانتے نہیں. اگر تمہارے پاس کوئی حاجت مند آ جائے اور تم اس کی مصلحت کو جانتے نہ ہو اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، کیا کرے گا وہ؟ تو اور زیادہ وہ ہو جائے گا، مست ہو جائے گا، مستیاں جھاڑے گا. پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشہور فقیر جو ہوتے ہیں جو سڑکوں پر بازار فٹ پاتھوں پر مانگتے پھرتے ہیں، ان کا کیا حال؟ مست ہے. اور مستیاں جھاڑتے ہیں ادھر ادھر جائے, کوئی اپنے نشہ پیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پیسے ملے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو کہ اگر اس کو زیادہ مال مل گیا تو یہ کیسا گمراہ ہو جائے گا, اور کس طرح یہ شیطان کے پھندے میں پھنس جائے گا, اور اگر تنگی کے ساتھ اس کو رکھا تو سیدھا رہے گا. اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کرتا ہے. اس لیے اس مسئلے کے اندر کسی بندے کا اختیار نہیں کہ کسی کو زیادہ رزق دے اور کسی کو کم دے, وہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر رزق کا حاصل کرنا اور اس میں زیادتی اور کمی کرنا بندے کے اختیار میں ہوتا تو آج دنیا میں ایک بھی فقیر نظر نہ آتا. حالانکہ فقیروں کی تعداد بہت ہے, غریبوں کی تعداد بہت ہے. تو اس لیے یہ کام صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر تنگ کرنا, تنگی سے رزق دینا بندوں کے اختیار میں ہوتا تو ایک دشمن اپنے دوسرے دشمن کو کبھی بھی رزق نہ دیتا, تمام نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا. کون ہے ہم میں ایسا کہ جو امریکہ بہادر کو رزق دینے لگے؟ کیونکہ ہمارا دشمن بدترین دشمن. میں تو صاف کہتا ہوں میرے اختیار میں ہوتا میں تو کبھی بھی نہ دیتا, لیکن اللہ نے یہ چیز رکھی نہیں ہے ہمارے اختیار میں, یہ رکھی ہے صرف اپنے اختیار میں. اس لیے تمہارے اوپر تو بس اتنا فریضہ ہے اور یہ پابندی ہے کہ اعتدال کے ساتھ معاملہ کرو خرچ میں. انشاءاللہ کبھی فقیر نہ ہوگے, اور کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرو گے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا دست نگر محتاج اور مقروض نہ بنائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال طیب وسعت و فراخی کے ساتھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر فتنے سے اور شیطان کی شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے. ہم سب کے جان و مال, عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے. بد امنی سے اور دہشت گردی سے اللہ تعالی یہاں کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیں برحمتک یا ارحم الراحمین.